أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو خاص قانون کے تحت نوازا ہے. خدا نمتال نے کسی نعمت کو انسان کو بلا سبب نہیں دیا، بلا وجہ میں نہیں دیا. اگر کوئی نعمت عنایت فرماتا ہے تو کسی سبب سے عنایت فرماتا ہے اور کسی مقصد سے عنایت فرماتا ہے. ہم انسانوں کے ساتھ جو مشکل درپیش آتی ہے وہ یہ کہ ہم خدا کی کسی نعمت کو حاصل کر پاتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں کیوں مل گئی، ہم نے کون سا کام کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملی، نہ معمولاً ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ جو نعمت ملی ہے اب اس نعمت کا ہمیں کرنا کیا ہے، اب اس نعمت سے صحیح فائدہ کیا اٹھانا ہے. نتیجہ یہ کہ نعمتوں کے زوال پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نعمت جو آئی تھی یہ زائل کیوں ہو گئی. مادی نعمتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اور معنوی نعمتوں کے ساتھ مادی نعمتوں سے زیادہ ایسا ہی ہے. یعنی مادی نعمتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو مثال کے طور پر کچھ وسائل مل جاتے ہیں، کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سہولتیں کیوں ملی ہیں. کبھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ اطاعتوں کے نتیجے میں ملی ہیں، کبھی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ بغاوتوں کے نتیجے میں ملی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی نعمتیں یا مادی وسائل دونوں طرح سے مل سکتے ہیں. کبھی کسی انسان کو اطاعتوں کے نتیجے میں امتحان کی غرض سے مادی وسائل مل جاتے ہیں کہ اگر یہ اطاعت کر رہا ہے اور ایک مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا اس سے اعلیٰ مقام دینے کے لیے کچھ وسائل دیتا ہے اور وسائل دے کر آزماتا ہے کہ یہ ان وسائل کے ساتھ کیا کرے گا. تو اگر امتحان کو پورا اتر جائے تو اس کے وسائل میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے مقام میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بغاوت دکھا رہا ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں مخالفت دکھا رہا ہوتا ہے، خدا جب دیکھتا ہے کہ یہ مخالفت بہت زیادہ دکھا رہا ہے، اپنی مخالفت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم اس کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اسے لگتا ہے طاقت وہ میرے پاس آ رہی ہے، شہرت وہ میرے پاس آ رہی ہے، لوگوں کے اوپر اختیار وہ میرے پاس حاصل ہو رہا ہے، سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتتن، اچانک ہم ان کے اوپر گرفت کر لیتے ہیں. تو ہمیں ہر نعمت کے پیچھے حساب کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، مادی نعمتوں کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، مادی وسائل کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے ان نعمتوں کو کن قانون کے تحت حاصل کر لیا، اور اب جب کہ ہم ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کس جگہ پر استعمال کرنا ہمارے لیے سب سے بہتر قرار پائے گا. اگر ایسا ہے مادی نعمتوں کے اندر تو مانوی نعمتوں کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ شدید معاملہ ہے. مانوی نعمتوں کے اندر معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ شدید ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کہیں کوئی سعادت نصیب ہوتی ہے، کوئی مانوی کمال نصیب ہو جاتا ہے، کوئی مانوی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس کا یہ جو مجھے نصیب ہوا ہے اس کا بہترین استفادہ کیا ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر جواب دینا پڑے گا۔ بہت سادہ سی مثال سوچئے، فرض فرمائیے یہ جو ہمیں پروردگار عالم نے ایک نعمت دے دی ہے کہ ہم اپنے دین کا ذکر کھل کر کر سکتے ہیں، یہ کہ ہم دین کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں، یہ کہ ہم دین کی تعلیمات کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں۔ بہت ساری سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہو پا رہا۔ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ اسلام ہی کے اندر، عالم اسلام میں کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر جمعے کے خطبے بھی حکمرانوں کی طرف سے لکھ کر آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اپنی عوام کے سامنے کھل کر اپنے دین ہی کا کہیں کوئی اظہار کر لیں۔ اور جو میں خطرے کے طور پر دیکھتا ہوں وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر ہم نے اس نعمت کو نہیں سمجھا، تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بعض غفلتوں کے نتیجے میں ان کی جیسی کسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ آہستہ آہستہ، پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جمعے کے خطبوں کو ریکارڈ کریں گے، اور پھر کبھی ایسا ہونے لگے کہ بعض لوگوں کو لکھ کر دیں گے اور ہم لوگ خوش ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے فسادیوں کو لکھ کر دیں گے، اور آگے جا کر ایسا ہوگا نہیں اب سب کو لکھ کر دیں گے۔ تو ہم اس مصیبت میں کہیں نہ پھنس جائیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس آزادی ہے، ابھی ہمارے پاس یہ نعمت فراوان ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں اپنے دین کے حوالے سے، اپنے زمانے کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے اوپر باقاعدہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ ان تعلیمات کو، مثال کے طور پر ایک بہت بڑا معاملہ یہ، اس نسل سے آگے بڑھ کر اگلی نسلوں کے اندر معاملہ کیسے پہنچے گا، آپ جانتے ہیں اس کے لیے مختلف کوششیں انجام پا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر خود محفل مرتضی کے حوالے سے، یہاں پر مرتضی یوتھ کا ایک بہت اچھا پائیدار کام ماشاءاللہ انجام پاتا رہا۔ بہت توجہ فرمائیے گا کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کے اندر ان پیغاموں کو کیسے پہنچائیں گے، جبکہ میڈیا کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، جبکہ دنیا کے اندر شر اور فساد بڑھتا چلا جائے گا، جبکہ پازیٹو ہو یا نگیٹو ہو، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اور دنیا کے بہت سارے افکار ہمارے جوانوں کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر بہت غور سے دیکھنا چاہیے، اور جب ان تمام باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں جو بہترین جگہ نظر آتی ہے جس پر ہم اپنے تمام طاقت کے اوپر انحصار کر سکتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ کہ اگر ہم اپنے قرآن سے تمسک کر پائے، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اس قرآن کریم سے ہمارا ایک کوئی رابطہ جڑ جاتا ہے، ہمارے جوانوں کا رابطہ، ہمارا رابطہ، ہماری نسلوں کا رابطہ، تو پھر عین ممکن یہ ہے کہ ہم دوسروں کو پیغام دینے کے قابل بن جائیں۔ نہ صرف یہ کہ پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں لگے گا، جیسے کہ امیر المومنین نے اپنے نہج البلاغہ کی خطبات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا چراغ ہے، کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں تاریکیوں کے اندر سب سے زیادہ نورانیت قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے یہ تاریکی کوئی فزیکل نہیں ہے، اور یہ نورانیت بھی کوئی لائٹ نہیں ہے، یہ تاریکی گمراہی کی تاریکی ہے، اور یہ نورانیت ہدایت کی نورانیت ہے۔ تو اگر اس قسم کے کسی دور میں پھنستے ہیں تو ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اسی سلسلے کو اس جیسی کسی نشست کے اندر ہم انجام دیتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے بیان ہوا، سورہ فتح کو ہم نے موضوع قرار دیا، اور کل اس کے سلسلے میں تذکرہ ہوا کہ یہ 48ویں سورہ ہے قرآن کریم کی، 26ویں پارے کے اندر ہے، کل 29 آیات ہیں اس سورہ کے اندر، اور ایک آیہ کریمہ کا کل ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے جاؤں اور میرے ذہن سے نہ نکل جائے، جو لوگ یہاں تشریف فرمائیں اپنے موبائل کو پلیز آف کر لیجئے گا تاکہ اس جلسے کے دوران میں کوئی مزاحمت نہ بنے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ فرمایا کہ پچھلی آیت کریمہ جس کا عیناً اگر اردو میں ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے واضح کامیابی فراہم کر دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے وہ گناہ جن کی وہ آپ کو نسبت دیتے تھے بخش دے، آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے اور آپ کو راہ راست کی طرف ہدایت کرے اور شکست ناپذیر کامیابی کو آپ کے نصیب کر دے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کامیابی عنایت کی ہے، واضح کامیابی صلح حدیبیہ کی صورت میں۔ اب دو قسم کے نتائج اس سے حاصل ہوں گے، کچھ نتائج وہ حاصل ہوں گے جو رسول گرامی کی ذات سے مربوط ہیں اور کچھ نتائج وہ حاصل ہوں گے جو پورے اسلامی معاشرے سے مربوط ہیں۔ دو قسم کے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو دو آیات کریمہ تلاوت ہوئیں ان کے اندر ان نتائج کا ذکر ہوا ہے جو اس فتح کے نتیجے میں رسول کی ذات کے اوپر حاصل ہوں گے۔ اب وہ جو رسول کی ذات کے اوپر نتیجے حاصل ہوں گے وہ چار نتیجے ہیں، چار جملوں کے اندر یہاں پر بیان کیا ہے، وہ چار جملے یہ ہیں۔ پہلا جملہ لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان تمام گناہوں کو خدا دھو دے گا جس کی نسبت کفار نبی اکرم کو دیا کرتے تھے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ خدا اپنی نعمت کو آپ کے اوپر پورا کر دے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور ایک شکست ناپذیر فتح اور کامیابی آپ کے نصیب ہو جائے گی۔ چار خوبیاں، چار اچھائیاں نبی اکرم کو اس فتح مبین کے سلسلے میں، صلح حدیبیہ کے سلسلے میں حاصل ہوں گی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں، یہاں پر ایک مشکل ہے، اس کا تقریباً تمام مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے، ہم لوگ بعض الفاظ کے بعض ترجمے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا لینے کے بعد قرآن کریم کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں، پھر روایات میں بھی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک روایت جو ہمیشہ سے آپ کے لیے مشکل بنی رہی ہوگی اور آپ نے اس کے ترجمے بھی سنے ہوں گے، رسول گرامی نے اس طرح سے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ اختلاف رحمت کا سبب کیسے بنے گا۔ اب ہم نے یہ سنی ہے روایت اور بچپن سے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، اور آپ اور میں سننے کے فوراً بعد اس کے لیے کسی نہ کسی تعویل کا سہارا لیتے ہیں، کیوں؟ ظاہر میں جو روایت کہہ رہی ہے وہ ہضم ہونے کے قابل نہیں ہے۔ مثلاً ظاہر کیا ہوا؟ ظاہر یہ کہ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں، نبی فرما رہے ہیں یہ رحمت ہے۔ کیا واقعاً رحمت ہے؟ یعنی اختلاف جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اختلاف لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جانا، آیا واقعاً یہ رحمت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ رحمت نہیں ہے، اختلاف تو رحمت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اختلاف وہ اختلاف ہیں کہ جس کے اندر مثال کے طور پر اوپینین کا ٹکراؤ تو ہوتا ہے لیکن بعد میں کسی پوزیٹو ریزلٹ کو حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ وہ اختلاف ہے۔ اچھا اب ذرا مشکل یہ دیکھیے کہ یہ اختلاف، یہ جو روایت ہم نے پکڑ لی اور اس کے بعد مشکل میں پھنس گئے، یہ اصل میں کیوں ایسا ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کا ترجمہ اردو میں اختلاف سمجھ کر اختلاف لے لیا۔ عربی میں لکھا ہے اختلاف، اردو میں ہمارے یہاں اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ڈسپیوٹ، ہم نے اس اختلاف کا ترجمہ اردو کا اختلاف لیا، اردو میں اختلاف کا مطلب ہے ڈسپیوٹ۔ اب ہم نے کہا میری امت کا ڈسپیوٹ کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ رحمت ہے، ہم مشکل میں پھنس گئے۔ اب پھر اس کی تعویل کی، بچیوں تعویل کرنی پڑی، بچے سوال کریں پھر ہم دونوں لڑیں پھر رحمت بنے گی، اب ہمیں بہت سارے جواب دینے پڑ گئے۔ اب اگر ذرا سا قرآن کریم کی ایک اور آیہ کریمہ سے ملا لیتے، قرآن کریم نے لکھا انا فی اختلاف اللیل والنہار آیات، لکھا کہ شب و روز کے اختلاف میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دنیا کے کسی بھی مفسر سے، ترجمہ کرنے والے سے پوچھ لیجئے گا، شب و روز کے اختلاف میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، کیا مطلب شب و روز لڑیں گے ایک دوسرے سے؟ کوئی کہے گا اختلاف کا مطلب یہاں پہ لڑنا ہے، ڈسپیوٹ ہے، اصل شب و روز لڑیں گے کہاں سے ایک دوسرے سے؟ اب کوئی تعویل اس کی بھی کرنا شروع کر دے کہ مثال کے طور پر یہ جو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہ کھینچ رہا ہے اس کو اور وہ نکل جاتا ہے آگے، نہیں، میرے خیال میں کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ یہاں پہ تمام عرب ماننے والے کہیں گے یہاں اختلاف کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک آنا۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کمر کو کہتے ہیں خلف، کسی کے پیچھے ہونے کو کہتے ہیں خلف۔ اور اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنا. تو قرآن کریم ارشاد فرمایا انا فی اختلاف اللیل والنہار، شب و روز جو ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے. اچھا وہاں انا فی اختلاف اللیل والنہار میں سب معتقد ہیں کہ اس اختلاف کا مطلب ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس اختلاف کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک آنا. اور جب معاملہ پہنچتا ہے روایت پر کہ ان اختلاف و امتی رحمہ، وہاں سب کہتے ہیں میری امت کا لڑنا جھگڑنا رحمت ہے. وہاں پر ہم کیوں نہیں لے لیتے کہ اختلاف و امتی رحمہ، یعنی میری امت ایک دوسرے کے ساتھ چلے، ایک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آتے رہیں، یہ رحمت بنے گی. میری امت ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے رہیں، یہ رحمت کا سبب بنے گا. غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس ایک غلطی سے کہ ہم نے اختلاف کا مطلب چونکہ اردو میں ڈسپیوٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فرق ہے، اسی کو عربی میں سب قرار دے دیا. جب عربی میں قرار دیا تو اب ہمارے سامنے مشکل بن گئی. اچھا یہ میں نے پس منظر آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا؟ اس آئے کریمہ کی خاطر. اس آئے کریمہ کو اگر کوئی ظاہری ترجمہ کرے تو یہ بنے گا، جس پر مفسرین کے درمیان ایک عجیب مشکل بن گئی. دیکھیے ظاہری ترجمہ کیا بنے گا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ خدا بخش دے آپ کے ان گناہوں کو جو گزر چکے اور وہ جو آئیں گے. اگر کوئی اس آئے کریمہ کا ظاہری ترجمہ کرے، جیسے اختلاف و امتی رحمہ کے اندر کیا اور بعد میں پھنس گئے، پھر اس کی تعویل کرتے رہے، اس آئے کریمہ کے اندر بھی یہی مشکل پیش آئے گی کہ مثلا ظاہر کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ خدا فرما رہا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین دی، صلح حدیبیہ دی، کامیابی دے دی، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب اس کے نتیجے میں جو آپ کے پچھلے گناہ سے وہ بھی خدا بخش دے گا، اور جو اگلے گناہ سے وہ بھی خدا بخش دے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں مثلا ممکن ہے وہ آدمی جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ نبی بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بہت خوش ہو جائے، وہ کہہ کے دیکھا میں تو کہتا تھا کہ نبی نعوذ باللہ گناہ کرتے تھے، آئے کریمہ بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں اور اللہ نے گناہ نعوذ باللہ گناہ کر کی جو کیے تھے وہ خدا نے بخش دیے. اس میں سب سے بڑی مشکل یہ آ رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے اگلے گناہ بھی بخش دیے. اگلے گناہ بھی بخش دیے کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، حسد نعوذ باللہ، نبی اکرم کو گناہ کرنے کا ایک کھلا اجازت نامہ مل گیا ہے کہ اے نبی، سابقہ میں جو گناہ ہوئے وہ تو ہوئے، وہ تو ہم نے بخش ہی دیے ہیں، اب آپ مطمئن رہیے آپ کی اگلی زندگی میں بھی جو گناہ ہوتے رہیں گے نعوذ باللہ وہ بھی بخش دیے گئے، سارا ہی معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یہ سب غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک بہت سادہ سی بات، جب بھی قرآن کریم کو اہل بیت کے علاوہ ہٹ کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس قسم کی مصیبتوں کے اندر پھنستے چلے جائیں گے. اچھا اب جو مفسرین اس میں پھنس گئے، اب ان کے سامنے ایک مشکل آئی کہ بھائی یہ تو کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم پہلے بھی گناہ کرتے تھے، آگے بھی گناہ کریں گے، تو پھر وہ معصوم کہاں رہے؟ اب انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، یہ گناہ جو ہیں وہ سارے ترک اولا ہیں، وہ جو پچھلے ترک اولا کیے اور وہ جو اگلے ترک اولا کیے. پھر کہا کہ نہیں، یہ گناہ وہ ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آئے، نعوذ باللہ نبی نے کیے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آئے، تو خدا کہہ رہا ہے وہ جو نظر نہیں آئے وہ بھی میں نے بخش دیے ہیں، مطمئن رہو اندر اندر معاملہ ختم. یہ ابھی ہمیں معلوم ہے یہ نامعقول گفتگو ہے ساری، یہ ساری بے دلیل باتیں ہیں ساری کی ساری. صرف کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا عربی میں ذنب، یعنی جس کا ترجمہ ان لوگوں نے گناہ لیا ہے، اس ذنب کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے، اس کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ مشکل ہمارے لیے حل ہو جائے. اور پھر ایک اور بات دیکھنی پڑے گی، یہ ایک ریوارڈ ہونا چاہیے، نہ گناہ کرنے کا اجازت نامہ ہونا چاہیے، یعنی یہ آپ کوئی نبی اکرم کو انعام دے رہے ہوں، نہیں کہ آپ ان کو نعوذ باللہ شریعت سے ہٹانے کی کوئی دعوت دے رہے ہوں. تھوڑا سا اس کے اوپر اور گفتگو ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم نے کیا استعمال کیا ہے ذنب لفظ کا، گناہ لفظ کا؟ اب ذرا ایک پس منظر دیکھیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہا فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، اس نے بہت طغیان مچایا، اس کو ذرا سیدھا کرو اسے. حضرت موسیٰ نے کہا لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، انہوں نے کہا اے اللہ ان لوگوں کے پاس میرا ایک گناہ ہے، اگر گناہ ترجمہ کریں، ان لوگوں کے پاس میرا ایک گناہ ہے، مجھے ڈر ہے مجھے مار دیں گے. صحیح، اگر ذم کا ترجمہ گناہ کر دیں تو حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے خدایا تو نے جس آدمی کا انتخاب کیا ہے وہ پہلے سے قاتل ہے، گناہگار ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل کر کے آئے ہوں، میرے سر پر ایک گناہ ہے، اور اگر میں ان کے پاس گیا تو یہ میری نبوت تو چھوڑ دو، مجھے تو اس قتل کے بہانے پکڑ لیں گے. آیا گناہ کا مطلب یہ ہوگا، ذم کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا، یعنی کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنے والے ایک ظالم کو ہٹانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر وہ ظالم مارا گیا تھا، کیا یہ گناہ ہے؟ اگر ایک ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے اور وہ ظالم اس دوران مارا جائے تو کیا ہم کہیں گے، نعوذ باللہ، نبی نے گناہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا یہاں حضرت موسیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس قوم نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس الزام کے بہانے مجھے مار دیں گے. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں، اے خدا اس قوم نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہوا ہے. کون سا الزام؟ وہی کہ میں نے ایک آدمی ان کا مار دیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے مجھے قتل. ورنہ اگر نعوذ باللہ یہ سوچے کہ حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، تو پھر گناہ سے بھاگے کیوں تھے؟ یہ کہ حضرت موسیٰ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد، وہ جو قتل ہو گیا تھا، مصر سے تشریف لے گئے تھے، فلسطین کی طرف آئے تھے، کیا نعوذ باللہ ایک نبی گناہ کرنے کے بعد گناہ کی مجازات اور سزا سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر بھاگا ہے؟ یعنی کہ نہیں، ظالم کے ظلم کا مقابلہ کر رہے تھے، ظالم اس کے اندر مارا گیا، ظالم قوم نے نبی کو اس کے نتیجے میں قتل کرنے کی کوشش کی اور نبی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. بعد میں خدا بھیجتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا انہوں نے ایک الزام میرے لیے پہلے سے جمع کیا ہوا ہے. بس ہمارے پاس جو سمجھ میں آتی ہے بات، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یعنی اے نبی آپ کے اوپر پہلے بھی بہت الزام لگے ہیں، آپ کے اوپر بعد میں بھی بہت الزام لگیں گے، آپ پرواہ نہ کریں، ہم نے آپ کو ایسی فتح دی ہے ان تمام الزامات کا خاتمہ ہو جائے گا، اب کوئی الزام باقی نہیں رہے گا. اچھا وہ الزامات کیا کیا الزامات تھے؟ وہ الزامات ہر وہ الزام ہے جو ایک تباہ شدہ معاشرے کو سنوارنے والے شخص کے اوپر لگتے ہیں. مثلا نبی اکرم تشریف لائے، ایک الزام ان پر یہ لگا کہ اس نبی نے ہماری تمام رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا، ہمارے رسم و رواج تھے، ہمارے بت تھے، انہوں نے ہمارے بتوں کا خاتمہ کر دیا. ایک الزام یہ لگا، انہوں نے ہماری قوم کے اندر فساد برپا کر دیا. کیا فساد برپا کر دیا؟ پہلے ہمارے غلام ظلم بھی سہ لیتے تھے خاموشی سے، اب نہیں سہتے، اب ہمارے غلام ابو ذر اور بلال حبشی بن گئے ہیں، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے بہت برا کر دیا ہماری قوم کے سارے، جسے کہتے ہیں سوشل آرڈر کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا. اور الزام کیا ہے؟ کہا ان کا سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے ہمارے جوان گمراہ کر دیے. ہمارے جوان پہلے نعوذ باللہ ہماری طرح بت پرستی کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، ہماری طرح چوری چکاری کرتے تھے، سیدھے راستے پہ چل رہے تھے، انہوں نے آ کے سارے بچوں کو بگاڑ دیا، سارے اللہ کا نام لینے لگے ہیں، سارے عبادتوں کی طرف چلے گئے ہیں، سارے جہاد کی باتیں کرنے لگے ہیں. یہ سارے الزام وہ الزام ہیں کہ جو ایک تباہ شدہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے کے اوپر لگا کرتے ہیں اور نبی کے اوپر لگے. اور پروردگار فرما رہا ہے، اے نبی آپ کے اوپر پہلے بھی الزام لگے تھے اور بعد میں بھی الزام لگتے رہیں گے. پہلے الزام لگے تھے وہ تو ہم نے دھو دیے، بعد میں الزام لگے وہ بھی ہم دھو دیں گے. بعد میں کون سے الزام لگے؟ اب تک لگ رہے ہیں. اب کیا الزام لگ رہے ہیں؟ ان کے دین میں عورتوں کو محدود کر دیا گیا ہے، ان کا دین قدامت پسندی کا دین ہے، ان کے دین میں رجعت ہے، ان کا دین قابل عمل نہیں ہے، ان کے دین میں دہشت گردی ہے، ان کے دین میں جہاد ہے، جو پوپ نے الزام لگا دیا. تمام الزام آج تک لگائے جا رہے ہیں. خدا فرماتا ہے، اے نبی آپ مطمئن رہیے، آپ کو کامیابیوں پہ کامیابیاں ملیں گی، جتنے بھی الزام ہیں خدا سارے الزامات کا خاتمہ کر دے گا، آپ کے دین کو نصرت ملے گی. لیغفر لک اللہ، خدا بخش دے گا، خدا ختم کر دے گا، دھو دے گا. غفران کا ایک مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، چھپا دے گا خدا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، ان تمام الزامات کو جو آپ پر پہلے لگے اور ان تمام الزامات کو جو آپ کی ذات پر بعد میں لگیں گے. وہ یتم نعمتہ علیک، اور اے نبی اللہ اس نعمت کے ذریعے سے اس فتح کے ذریعے سے آپ پر نعمتوں کو پورا کر دے گا، اس فتح کے ذریعے سے آپ پر نعمتوں کو پورا کر دے گا۔ یہاں پر ایک عجیب نقطہ ہے جس کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مفسرین نے کیوں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، یا شاید جن کو میں نے دیکھا انہوں نے اشارہ نہیں کیا۔ بالکل یہی جملہ استعمال ہوا ہے واقعہ غدیر کے بعد، بالکل یہی جملہ۔ مثلا یہاں پہ لکھا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر پورا کر دے گا، اور واقعہ غدیر کے بعد خدا نے کہا ہے آج ہم نے اپنی نعمتیں تم مسلمانوں کے اوپر پوری کر دی ہیں۔ کوئی رابطہ ہوگا اندر، یعنی مجھے نہیں معلوم مفسرین نے اس کے اوپر غور کیوں نہیں کیا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہاں پر لکھا ہے اے نبی ہم نے آپ پر کچھ نعمتیں، اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، جبکہ وہاں پر واقعہ غدیر اور امیر المومنین کی ولایت کو کہا گیا تھا کہ اس ولایت کے اعلان کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے اوپر نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ شاید کوئی فضیلت ہے جو اس خاص موقع پر امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے نبی اکرم کو پہنچی ہے، جس کو پروردگار عالم نے نعمتوں کے تمام ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے اوپر کام ابھی باقی ہے، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ متعدد اور مفسرین کے ساتھ اگر رجوع کیا جائے تو شاید کوئی اور رزلٹ ملے۔ بہرحال ابھی مجھے اتنا کہنا پڑے گا کہ اس جملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید اور کام ہونا باقی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور خدا آپ کو ہدایت دے دے گا سیدھے راستے کی سمت۔ اچھا یہ پھر وہی پرانا سوال، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے پر، اور پھر کیا آپ کے اوپر سوال یہ آتا تھا کہ کیا آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں جو آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی خدا نے متعلق فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور خدا آپ کو سیدھے راستے پر ہدایت دے دے گا۔ اگلے جملے سے شاید اس کی تشریح ہو جاتی ہے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو آخر کار ایک ناقابل شکست فتح دے دے گا، ناقابل شکست فتح دے دے گا، نعمتوں کو تمام کر دے گا، سیدھے راستے کے اوپر لگا دے گا، اور ناقابل شکست فتح آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اب دو مطلب دیے جا سکتے ہیں، یا ہدیہ کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اے نبی اب آپ کے اوپر کوئی احد جیسا دور نہیں آئے گا۔ نبی اکرم نے جنگ بدر میں کامیابی حاصل کی، جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی کچھ لغزشوں کے نتیجے میں ایک طرح کی شکست مسلمان کے لشکر کو اٹھانی پڑی۔ خدا نے مطالبہ فرماتا ہے اے نبی صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، آپ کو فتح مبین مل گئی ہے، اب جو فتح مبین ملی ہے اب صراط مستقیمہ، اب اس سیدھے راستے میں اور کسی شکست کے کوئی آثار نہیں آئیں گے، آپ کی شکست کا سلسلہ ختم ہو چکا جو مسلمانوں کا تھا، اب محض فتح ہوگی۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو خدا نے مطالبہ ناقابل شکست پر پہنچا دے گا، ناقابل شکست فتح پر پہنچا دے گا۔ مفسرین نے ناقابل شکست فتح فتح مکہ کو تعبیر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ سے معاملہ بڑھا اور نبی اکرم فتح مکہ پر پہنچ گئے، جس کے بعد کافروں نے کبھی فتح حاصل نہیں کی مکہ کے معاملے میں۔ میرا دل یوں کہتا ہے کہ اگر یتم نعمتہ علیک، آپ کے اوپر نعمتوں کو تمام کرنے میں کوئی معاملہ ولایت اہل بیت کا ہے، تو شاید ینصرک اللہ نصرا عزیزا کا مطلب ظہور امام زمانہ ہونا چاہیے، ایک ایسی فتح۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
امام زمانہ
پرند
کا
تصور ایک ایسی فتح جس کے اندر شکست کا کوئی امکان موجود نہ رہے، جس کے اندر صرف فتح ہو اور پھر کوئی مخالف نہ رہے، پھر کوئی رکاوٹ ان کی فتح کے مقابلے میں باقی نہ رہے۔ یہ وہ چار نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے فتح صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو دی۔ اب ذرا سا اس پس منظر کے اوپر واپس آئے گا جو کل آپ کے سامنے دہرایا گیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مسلمانوں نے کچھ شک کیا تھا کہ آیا یہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اللہ نے اس سورہ کو نازل کیا اور کہا کہ اے نبی یہ تو مسلمان آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے، چار نعمتیں آپ کو ایسی مل گئی ہیں جن کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی جملات کی طرف آپ غور نہیں فرمائیے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز سیکھنی پڑے گی اس سے، وہ یہ کہ ہم نے فتح اور شکست کا سارا دار و مدار اپنی مادی طاقتوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم نے یوں سمجھا ہے ہماری قوم کی فتح یہ ہے اپنے ذہن سے ذرا دیکھ لیجئے، اپنے مثلا لوگوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں سن لیجئے، تو آپ مسلسل ان باتوں کو دیکھیں گے کہ اگر فلاں طریقے سے ہم مادی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں تو ہماری قوم کو فتح حاصل ہو جائے گی. اور وہ جملہ میں سن سن کے تھک گیا ہوں کہ جب یہودیوں نے یہ کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور میں 10 دفعہ کہتا ہوں کہ یہودیوں نے مادیات کی دنیا میں مکر و فریب کے ذریعے سے کیا ہے. اگر ہمارے سامنے یہ جملہ بار بار کہیں کہ یہودیوں نے کر لیا ہم کیوں نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو معاویہ کہے کہ میں نے علی کو ہرا لیا. کیا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میرے ہاتھ میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی تب میں اس کو بتاتا کہ پھر کس کے اندر ترتیب اور ترکیب کا معاملہ ہے. تو اگر آپ صرف اس کامیابی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک حکومت بنائی ہے اور اس حکومت کو لے کر چلنے کی کوشش کی ہے اور یہ ان کی کامیابی ہے جس کو ہم اور آپ آئیڈیالائز کرنے کی کوشش کریں، یا بدقسمتی سے ہمارے بعض لوگ اس کو آئیڈیالائز کرنے کی کوشش کریں، میں کہوں گا شدیداً غلطی کا شکار ہوئے. اگر ہم اہل معنویت کے چند جملات کے اوپر غور فرمائیں، اہل معنویت کے چند اقوال کے اوپر غور کریں، اس حکومت کو بنے ہوئے، اس شیطانی حکومت کو بنے ہوئے بمشکل 50 سال ہوئے، 50 سے 60 سال لے لیجیے آپ اسے. اہل معنویت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس مشہور جملے کے اوپر غور فرمائیں جائے تو اللہ خمینی جیسے نے کہا، بعد میں سید حسن نصر اللہ نے اس کے اوپر تکرار کی، کہا کہ یہ سارا کا سارا وجود مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. قسمیں کھا کر کہا، کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سارا وجود مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. ہم نے ایک حکومت کو چند سال بنے دیکھا ہے تو سمجھا کہ یہ طاقت ہے. اب میں آج سے کہوں گا اپنے بارے میں سوچئے، شیعت کے بارے میں سوچئے. میں اپنے طور پر جو نتیجے پہ پہنچا ہوں اور اس میں یقیناً دوسرے علماء کے افکار سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم یہودیت سے کہیں زیادہ اچھی آرگنائزیشن اور کہیں زیادہ اچھے نتائج کو حاصل کر پائیں. شاید ابھی میں اس کو بیان نہ کر پاؤں لیکن چند جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یعنی اس وقت مجبور میں شیعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیعت کے کام کو دیکھیے، شیعت کے پیغام کو دیکھیے، شیعت کے ساتھ جو اب تک ہوا اس کو دیکھیے، اور اس وقت جو دنیا میں مقام ہے اس کو دیکھیے. دہرانے کی کوشش کیجئے کہاں سے کام شروع ہوا ہے، کہاں سے ہم کہیں، کس تاریخی نقطے کو کہیں کہ یہ شیعت کا آغاز ہے. تو بعض نے کہا کربلا ہے، میں کہا ہم کہتے ہیں کربلا نہیں ہے، رسول گرامی کی وفات کے بعد شیعت کا آغاز ہوا ہے در حقیقت، اگر علیحدہ ہونے کی بات کی جائے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر علیحدہ ہوئے، کتنے لوگ علیحدہ ہوئے اور امیر المومنین کا ساتھ دے رہے تھے. روایتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، لکھا ہے کہ مثال کے طور پر 10 کے علاوہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے. البتہ اس مرتد کا مطلب اسلام سے ہٹ جانا نہیں ہے، اسلام کی حقیقتوں سے کم ہو جانا ہے، کہ صرف انگوش شمار چند لوگ تھے جو امیر المومنین کا ساتھ دینے کی طاقت دکھا رہے تھے. اور میں کئی دفعہ اس جملے کو عرض کر چکا ہوں مولا کے اس خطبہ شقشقیہ میں سے، کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو راستے تھے، ام اصولہ بید جزا، کہ میں کٹے ہوئے ہاتھ سے حملہ کر دیتا. فرماتے ہیں اس وقت جب میرا حق کو غصب کیا گیا تو میری حالت ایسی تھی جیسے کسی کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور اب اس سے کہا جائے حملہ کرو، تو میں کہاں سے حملہ کرتا؟ ام اصولہ بید جزا، کیا میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دیتا؟ اس وقت وہ حالت تھی امیر المومنین کی. یہ 11 ہجرہ کے اندر ہوا ہے. 40 ہجرہ میں جب امام حسن کا لاشا اٹھ رہا ہے، 50 ہجرہ کے اندر، اس وقت یہ عالم ہے کہ شیعہ اس لاشے کو رسول گرامی کے قبر مطہر کے برابر میں نہیں دفنا سکے. معاشرتی فساد اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا انہوں نے فساد برپا کر دیا کہ امام دوم کے جسد مبارک کے اوپر تیروں کی بارش ہو گئی اور وہ جسد مبارک رسول خدا کے روضے کے اندر دفنایا نہ جا سکا. تعداد کم ہے. 10 سال کے بعد 61 ہجرہ میں واقعہ کربلا ہوا. اب کتنی تعداد ہے؟ تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی ہے، کچھ کے نزدیک 72، کچھ کے نزدیک 150، کچھ بھی لے لیں 200 نہیں ہے. 61 ہجرہ تک بھی 200 تعداد بھی نہیں ہے. 7ویں امام کے زمانے تک شیعہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے امام کو جیل میں رکھا جاتا ہے، 10 سال تک وہ اپنے امام کو آزاد نہیں کروا پا رہا. نہ ہوتا شیعوں کا ضعف تو کیا امام جیل میں جاتے؟ اگر شیعہ طاقتور ہوتے اس وقت معاشرتی اعتبار سے تو کیا حکمرانوں کی اتنی جرات ہوتی کہ امام معصوم کو جیل کے اندر رکھ لیتے؟ کمزور تھے نا. اب آئیے اس کے بعد کیا ہوا؟ غیبت شروع ہو گئی. غیبت ہوئی اور شیعہ قسمہ پرسی کے عالم میں علماء کے سہارے اپنے کام کا آغاز کرنا شروع کر دیتے. شیخ صدوق جیسے لوگ، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، ان جیسے گراں پایا علماء نے اس شیعت کو لے کر اپنے ساتھ چلنا شروع کیا، اس امام غائب کی مسلسل سرپرستی کے ساتھ مسلسل سر. اب آپ یہ سوچئے، ذرا سا رک کر سوچئے، ایک ہڈن آرگنائزیشن ہے جو اپنا کام شروع کر رہی ہے، اس کا کوئی آفس نہیں ہے، اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اس نے کوئی بینر پوسٹر نہیں لگایا ہوا، لیکن ایک آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے. کس کے نام پر کام کر رہی ہے؟ یہ اپنے امام کی نمائندگی کے نام پر کام کر رہی ہے. پوری دنیا کے شیعت کو یہ ان آفیشل آرگنائزیشن کام کر کے جمع کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لے کر چلیں گے. کس فکر کو لے کر چلیں گے؟ جس کے ماننے والے چند ہزار ہیں، بس کہتے ہیں ہم کریں گے. کام شروع ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا شیخ صدوق، بعد میں آنے والے علماء، کچھ عرصے کے اندر اندر پورے عراق کے اندر یہ فکر پھیل جاتی ہے، پورے عراق کے اندر فکر پھیل جاتی ہے. کچھ اور وقت گزرتا ہے، پورے ایران کے اندر یہ فکر پھیل جاتی ہے. پھر اس عراق اور ایران اور اس سے پہلے سادات جو برصغیر کے اندر اور دنیا کے مختلف گوشوں میں ظلم کا نشانہ ہونے کی وجہ سے پہلے تھے، ان کے ذریعے سے یہ فکر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. کون سی آرگنائزیشن چلا رہی ہے اسے، کہاں اس کا آفس، کہاں سے پیسہ آتا ہے اس کے پاس، تاریخ میں کوئی حساب ہے کسی کے پاس؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے امام کی سرپرستی مسلسل رہی ہے تو نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ چھپا ہوا امام ان چند مٹھی بھر لوگوں کو پوری دنیا کے اندر منظم کیے دے رہا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں منظم کر رہا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے منظم کیا، لیکن لوگ منظم ہوتے رہے. اور نظم بھی ایسا، نظم کے دشمن کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ ایک نظم ضبط ہے. اچھا وہ نظم ضبط کتنا شدید ہے؟ علامہ حلی تک بات پہنچ گئی، پورے عراق میں ہو گیا معاملہ، پورے ایران کے اندر ہو گیا، مسلسل بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخر میں شیعت کا معاملہ اس جگہ پر پہنچا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں فلاں ڈیل کروں گا ایک انگریز کے ساتھ. مرجع تقلید نے کہا نہیں، یہ ڈیل کرنا حرام ہے. مشہور واقعہ تمباکو کا واقعہ، تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ برا نہیں ہے. وہ یہ کہ بادشاہ نے، رائٹر نامی ایک انگریز تھا، اس کو پورے ایران کے تمباکو کی کاشت اور اس کی تجارت کا ٹھیکہ دے دیا. بالکل بے وقوف انسان تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. بہرحال ایک انگریز کو پورے ایران کے تمباکو کا خرید و فروش اور بیچنے کا، خریدنے کا سب کا لائسنس پکڑا دیتا ہے. وہ لیتا ہے، اب جیسے ہی وہ لیتا ہے جو باخبر علماء تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ایک انگریز پورے ایران کی تجارت کے اوپر قبضہ کر بیٹھے گا، پوری قوم بک جائے گی اس کے ہاتھوں. جمال الدین افغانی، ان کے چند شاگرد، آیت اللہ شیرازی جو اس زمانے میں مرجع تقلید تھے، ان کے آفس میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ خط چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں آغا صاحب اس قسم کا ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک انگریز پورے ایران کو لوٹ کے لے جائے گا، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آغا اس وقت عراق کے اندر تشریف فرماتے. آرگنائزیشن دیکھیے، ان آفیشل آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن کا ہیڈ عراق کے اندر ہے، اس کے ماننے والے ایران کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی الیکٹرانک تبادلہ نہیں ہوتا ان کے درمیان، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ آیت اللہ وہاں سے بیٹھ کر خط لکھتے ہیں، اپنے فتویٰ صادر کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے زمانے میں جس تمباکو کے اوپر یہ معاہدہ ہوا ہے اس تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیتا ہوں. ختم ہو گیا معاملہ. ایک مرجع نے دو جملے لکھے، میں تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیتا ہوں. اچھا اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی یو این او ہے؟ تم جو اتنا بڑا حکم لگا رہے ہو یہ مانے گا کون؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دو کمروں کے بوسیدہ مٹی کے گھر میں رہنے والا وہ فتویٰ صادر کرتا ہے، اور ایران کا بادشاہ اپنے محل کے اندر اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے ذرا حکا تو پکڑا کے دینا، کہتی ہے میں نہیں پکڑا سکتی، مرجع نے حرام قرار دیا ہے. ختم ہو گیا معاملہ. کہتا ہے تو میری زوجہ، میں بادشاہ ہوں ایران کا، میں حکم دیتا ہوں. کہنے لگی میں اس مرجع کے فتوے پر تیری بیوی ہوں، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو تیری بیوی بھی نہیں ہوں پھر میں. یہ ان آفیشل آرگنائزیشن کی پاور دیکھ رہے ہیں آپ. اب مجھے بتائیے، یہودی زیادہ منظم ہیں یا ہم زیادہ منظم ہیں؟ اگر نظم کی بات ہے تو ہم زیادہ منظم ہیں. یہودی اس طرح جان نہیں دے گا. ابھی اس جنگ کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، جب جنگ شروع کی